به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسلام کی معاشرتی ہدایات ہمیں عطا فرمائیں۔ ہم نے آیت نمبر 32 کی روشنی میں یہ پڑھا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ شوہر کو نہیں پتا کہ میرے پیچھے میری بیوی کس کام میں ملوث رہی ہے، پتہ نہیں میری اولاد بھی یہ ہے کہ نہیں ہے، کتنا اولاد پہ ظلم ہوتا ہے۔ اور بیوی کو اعتماد نہیں ہوتا شوہر پر کہ نہ جانے کہاں کہاں سے ملوث ہو کر آیا ہے۔ اس لحاظ سے آپس میں خاندان میں پھوٹ پڑتی ہے، خاندان کی پھوٹ کے برے اثرات پورے معاشرے پر ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت ہی بے حیائی کا راستہ ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کو آسان کرنے کا حکم بھی اس لیے ہے تاکہ زنا کا راستہ بند ہو۔ اس حوالے سے میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ محترم ڈاکٹر سار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک تحریک شروع کی تھی، شادی بیاہ کے حوالے سے اصلاحی تحریک۔ وہ کیا تحریک ہے؟ اس کی تفصیل ان کے کتابچے کے اندر موجود ہے۔ وہ کتابچہ پڑھیے، عمل کی نیت سے پڑھیے، اور اس کے بعد کوشش کیجئے کہ جہاں آپ کا اختیار ہو وہاں پر آپ کوشش کریں کہ شادی بیاہ کے معاملات سنت کے مطابق ہوں، کم سے کم خرچ میں ہو جائیں، تاکہ معاشرے کے لیے اچھی مثالیں قائم ہوں۔ معاشرے کے آسودہ حال لوگ اچھی مثالیں قائم کریں گے تو غریبوں کو بھی اس سے انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ میم شین ایک صحافی تھے، لکھا کرتے تھے روزنامہ نوائے وقت میں۔ جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک بیٹی کی شادی میں شرکت کی اور ڈاکٹر صاحب نے اسی طرح مسجد میں نکاح پڑھایا، اس کے بعد اور کوئی تقریب جب نہیں ہوئی، انہوں نے نوائے وقت میں جا کے کالم لکھا۔ وہ کالم کا کیپشن بھی اس کتاب سے میں موجود ہے کہ 100 ٹن واس سے ایک اونس عمل بہتر ہے، بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے واس کیے جائیں ایک عملی مثال قائم کر دی جائے وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب کی تحریک ہے، ضرور آپ اس سے جو ہے وہ تعارف حاصل کیجیے، اس کو فروغ دیجیے۔ اس کے بعد فرمایا دسویں ہدایت آئی، 9 ہدایتیں اس سے پہلے آ چکی، 10ویں ہدایت ہے معاشرتی، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور کسی بھی ایسی جان کو قتل مت کرو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم ٹھہرایا ہے۔ کچھ صورتوں میں انسانی جان لی جا سکتی ہے، مرتد ہو جائے کوئی اسلامی ریاست میں مار سکتے ہو، اسلامی ریاست میں قانون نافذ تھا، زنا کی حد نافذ تھی، شادی شدہ ہے، زنا کیا ہے، جرم ثابت ہوا ہے، سنسار کر دو۔ اگر حربی کافر ہے، میدان جنگ میں آیا ہے، اس کی جان لے لو، قتل کر دیا ہے، قتل ثابت ہو گیا ہے، قاتل کی جان لے لو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، جان لے لو۔ اسی طریقے پر اگر لوٹ مار کر رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، گرفتار ہو جائے تو سورہ مائدہ آیت 33 کی روشنی میں جان لے لو۔ اس کے علاوہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، ہر ایک کی جان محترم ہے، مت کسی ایسی جان کو قتل کرو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ اگر اس کی اجازت ہے۔ ومن قتل مظلوماً، اور جس کسی جو کوئی بھی قتل کیا گیا حالت مظلومی میں، ناحق قتل کیا گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی دفعہ 45 کہتی ہے کہ اختیار صدر پاکستان کو ہے، قرآن مجید کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ قاتل کو صدر مملکت معاف کر سکتے ہیں؟ غلط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ نہیں، اب قاتل پہ حکومت نے جرم ثابت کر دیا، اب اس کے بعد قاتل کی قسمت کا فیصلہ مقتول کے ورثاء کے ہاتھ میں ہے، چاہیں تو خون بہا لے کے معاف کر دیں، چاہیں تو بغیر خون بہا لیے ہی معاف کر دیں، اور چاہیں تو حکومت سے کہیں کہ نہیں قصاص لو، بدلہ لو. فرمایا ہم نے اس کے ولی کو اب اختیار دیا ہے. فلا یسرف فی القتل. تو سابقہ دور میں ہوتا یہ تھا، قبائلی نظام تھا، مقتول کے ورثاء کے حوالے قاتل کو کر دیا جاتا تھا. اب ایسا نظام نہیں ہے. تو اب لوگ کرتے تھے کہ قاتل کی جان لیتے تھے اس کو تڑپا تڑپا کے. فرمایا یہ غلط ہے، جان لیتے ہوئے بھی تمہیں خوبصورتی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، ایسے طریقے پر جان لو کہ جلد از جلد اس کی جان نکل جائے، مت اس کے اعضاء کاٹو، مت اسے تکلیف دو. فلا یسرف فی القتل. ولی کو چاہیے مقتول کے کہ قتل میں زیادتی نہ کرے. کیوں؟ انہ کان منصورا، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ گیارہویں ہدایت، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو بہت ہی عمدہ ہے، جس سے اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کے مال میں کوئی اضافہ ہو، اسے کہیں انویسٹ کر کے اور جو ہے وہ پوری دیانتداری سے اس انویسٹمنٹ کے اوپر نظر رکھو، کوشش کرو کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہے. یہاں حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائے. اور اس کے بعد بارہویں ہدایت، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، جو بھی وعدہ کرو اس کو نبھاؤ. یہ نہ کہو کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا اور وہ قرضہ ہی کیا جو ادا ہو گیا. نہیں، جو بھی عہد کرو اسے پورا کرو. کیوں؟ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ وعدوں کے بارے میں اللہ کیا پوچھو گی، اللہ پوچھے گا تم نے اپنا عہد پورا کیا کہ نہیں کیا. تیرہویں ہدایت، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب بھی ناپو تو پورا پورا ناپو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو ہمیشہ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر بھی ہے اور انجام کار کے اعتبار سے عمدہ بھی ہے. اس کے بعد چودھویں ہدایت، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو کہ جس کے لیے تمہارے پاس علم نہ ہو. تمہارا ہر عمل اور تمہارا ہر نظریہ باقاعدہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ میرا یہ تصور کیوں ہے، میرا یہ عمل کیوں ہے. لہذا اس آیت کی روح سے جھوٹی گواہی دینا بھی غلط، کسی پر تہمت لگانا بھی غلط، سوء ظن کسی کے بارے میں کرنا، خامخواہی، برا گمان غلط، آبا پرستی بھی غلط کہ جی ہمارے باپ دادا کی ریتے رسمیں ہیں. اسی طریقے پر یہ خامخواہی کے وہم کہ سیدھے ہاتھ پر خارج ہوئی تو یہ ہو جائے گا، الٹے ہاتھ پہ ہوئی تو یہ ہو جائے گا، یہ سارے کے ساری اوہام ہیں، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں. بغیر علم کی بنیاد پر کوئی باتیں کرنا، کوئی تصورات پیش کرنا، یہ بھی غلط. اسی طریقے پر یہ جو اوکل سائنسز ہیں، یہ دس شناسی ہے، ستارہ شناسی ہے، ان سب کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاتھ دے کر جو فیصلہ کیا جا رہا ہے کیا ہوگا، ستارے کیا کہتے ہیں، آپ کا ستارہ فلاں ہے، اسکارپین ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ ساری کی ساری باتیں خرافات کے ذہن میں آتی ہیں. قرآن مجید ان سب کی نفی کرتا ہے. اسی طریقے پر بے دلیل نظریات کی قرآن مجید نے نفی کی کہ وہ جو گائے نے زمین کو اٹھایا ہوا ہے، اپنا سینگ بدلتی ہے زلزلہ آ جاتا ہے، سب خرافات ہیں، سب بیکار باتیں ہیں. قرآن مجید نے انسان کو دعوت دی کہ نہیں، وہی نظریہ اختیار کرو، وہی عمل اختیار کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہو. فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی بات کے پیچھے مت پڑو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. بہت سے لوگ بدعت کرتے ہیں اور اس کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی، آپ سے کہتے ہیں یہ کام کہاں منع ہے، تو یہ بالکل الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. بھائی آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے بھی سوئم کیا تھا، چہلم کیا تھا، برسی کی تھی؟ کوئی ہے قرآن میں اس کا ذکر؟ تو آپ دلیل دیں، جو بھی کام کریں آپ کے پاس دلیل ہو کہ میں یہ کام اس وجہ سے کر رہا ہوں، میرے پاس اس میں اس کے لیے قرآن سے دلیل ہے، میرے پاس اس کے لیے حدیث سے دلیل ہے، یا یہ اس کی لاجک ہے. ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا. اللہ نے یہ ہمیں صلاحیتیں دی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ان کے ذریعے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. ان تمام صلاحیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تم نے سنا، تم نے دیکھا، اللہ نے تمہیں تمام ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی ایک صلاحیت دی، عقل دی، دل دیا، تم نے اسے استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اس کے بعد پندرہویں ہدایت، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اتراتے ہوئے مت چلو، انک لن تخرق الارض، تم زور سے زمین پر پاؤں مار کے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور اکڑ کر اونچا ترہ پہن کر تم پہاڑوں سے اوپر نہیں نکل سکتے۔ تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت کائنات میں ہے کیا؟ پوری کائنات کے سامنے تم ایک چونٹی سے بھی کم حیثیت رکھنے والی مخلوق ہو، تو زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، تم نہ اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں سے بلندی میں اوپر نکل سکتے ہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن کی برائی کا پہلو اے نبی آپ کے رب کے نزدیک مکروہ ہے، بیزار کن ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ جو اے نبی آپ کی طرف وحی کیا آپ کے رب نے حکمت میں سے۔ یہ ساری باتیں، ساری ہدایات حکیمانہ ہیں، ان پر عمل ہو تو معاشرہ مستحکم ہو جائے۔ بلا تجعل مع اللہ الہن آخر، سولہویں ہدایت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت ٹھہراؤ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلا حکم بھی توحید کا تھا، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور آخری حکم بھی توحید کا ہے، شرک کی نفی کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود مت ٹھہراؤ۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ تم جا پڑو گے جہنم میں اس حال میں کہ تم پر الزام لگایا جائے گا، تم پر ملامت کی جائے گی، اور تمہیں دھکیل کر، گھسیٹ کر، تم دھکیلے ہوئے ملامت زدہ جہنم میں جا پڑو گے۔ اب اس کے بعد ذرا مشرکین مکہ کے اوپر طنز، ان کو ڈانٹ، افا اصفاکم ربکم بالبنین، اے مکے والو، اے مشرکین مکہ، تمہیں تو تمہارے رب نے پسند کر لیا بیٹوں کے لیے، تمہیں بیٹی پسند نہیں ہو، تمہیں بیٹے چاہیے۔ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اس نے اپنے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں چن لی، تم نے اللہ تعالیٰ کو تو بیٹیاں لاٹ کر رکھی ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو تم اس کو زندہ دفن کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں تو تمہارے رب نے پسند کر لیا بیٹوں کے لیے، اور خود اپنے لیے فرشتوں کی صورت میں بیٹیاں چن لیں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک بہت بڑی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ولقد صرفنا فی ھذا القرآن لیذکروا، ہم نے اس قرآن مجید میں مضامین پھیر پھیر کے مختلف اسلوبوں سے بیان کیے ہیں تاکہ وہ سوچیں، نصیحت حاصل کریں۔ وما یزیدہم الا رفورا، مگر اس قرآن نے ان کے لیے نہیں بڑھایا مگر اور نفرت کو، جتنا قرآن سنتے ہیں بدبختوں کی نفرت میں، بدکنے میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قل لو کان معہ آلہتن، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اذن لبتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ عرش کی طرف راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، چھوٹا جو معبود ہوتا وہ بڑا معبود بننے کی کوشش کرتا، جیسے وزیر اعلیٰ ہے وہ کسی اور جماعت کا ہے، وزیر اعظم کسی اور جماعت کا ہے، تو وزیر اعلیٰ کوشش کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، راجہ مہاراجہ بننے کی دنیا میں کوشش کرتا ہے، تو اگر دنیا میں بھی ایک بڑے معبود کے ساتھ کوئی چھوٹے معبود ہوتے تو وہ کہتے ہیں آخر یہ ہمیشہ بڑا معبود کیوں رہے، کیوں نہ میں بن جاؤں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے، وہ ضرور جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس تک پہنچنے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ اللہ اور بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بلندی کے ساتھ، بہت بڑی بلندی کے ساتھ وہ پاک ہے ان تمام گمراہ کن باتوں سے جو یہ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ تو سبح لہ السماوات سبع والارض، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ساتوں کے ساتوں آسمان اور زمین، ومن فیہ، اور ہر وہ مخلوق جو ان آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی حمد کے ساتھ۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک تسبیح ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پھولوں کی نازک پتی اپنی تخلیق سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا بنانے والا بہت بڑا کاریگر ہے، جس نے ایسی نازک شے بنائی ہے، جس میں ایسی خوشبو بھی ہے، جس میں رنگوں کے ایسے پیارے شیڈ بھی ہیں, تو وہ اپنے زبان حال سے تو اپنے خالق کی پاکی بیان کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے کو اللہ نے قوت گویائی بھی دی ہے, وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جب ہم کے ترانے پڑھتے تھے, ہم پڑھیں گے آگے چل کر, کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے تھے, پرندے بھی ان کے ساتھ ہم کے ترانوں میں شریک ہو جاتے تھے. تو فرمایا کہ کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی ہم کے ساتھ, لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک وہ اللہ تعالیٰ بڑے تحمل والا ہے, بہت بڑے ظرف والا ہے, لوگوں کی نافرمانیاں برداشت کرتا ہے, غفورا بہت بخشنے والا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب اے نبی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں. جس کا آخرت پر ایمان نہیں, جسے جواب دہی کا یقین نہیں, وہ قرآن سنے گا, اسے قرآن کا علم تو حاصل ہو جائے گا, عمل کی توفیق کبھی نصیب نہیں ہوگی. عمل تو وہی کرے گا جس کو یقین ہو کہ عمل کی جواب دہی ہونی ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں باس پرس ہونی ہے. تو لہذا اگر عمل کی توفیق نہیں تو ہدایت سے محرومی ہے. بہت سارے ایسے پروفیسر ہیں امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں جو کہ اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, حدیث پڑھاتے ہیں, بڑی نالج ہے, ہیں کافر کی کافری, عیسائی کی عیسائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی, علم مل گیا ہدایت نہیں ملی. تو فرمایا کہ ایمان بالآخرت ضروری ہے ہدایت کے لیے. اسی لیے سورہ بقرہ میں شروع میں ہم نے پڑھا کہ ہدایت ہے قرآن متقیوں کے لیے, اور اس میں آخری صفت آئی ان کو ہدایت ملے گی, وہ بالآخرت ہم یوقنون, جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اے نبی آپ پر جو کتاب نازل اس پر ایمان رکھتے ہیں. آخرت کے بارے میں ایمان کا لفظ نہیں ہے, یقین کا لفظ ہے. تو جس کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے, وہ جب قرآن پڑھے گا تو اس کو ہدایت ملے گی, اس کی زندگی بدل جائے گی. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ, اور ہم نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے ہیں پردے, ان یفقہوا, کہ وہ قرآن کو سمجھیں. وفی آذانہم بکرا, اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے. ویسا ذکر تربک فی القرآن وحدہ, اور جب آپ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا اس کی توحید کے ساتھ, ولو علی ادبارہم نفورا, تو وہ اپنی وہ پیٹھے پھیر کر نفرت کے ساتھ بھاگتے ہیں, انہیں مزہ نہیں آتا. ہاں اللہ کے ساتھ کوئی اولیاء اللہ کی کرامات بھی بیان ہو تو پھر ان کے دل کی کری کھل جاتی ہے, پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. خالص توحید بیان ہو تو مزہ نہیں آتا. فرمایا جب اللہ کا آپ ذکر کرتے ہیں خالص اس کی توحید کے ساتھ, ولو علی ادبارہم نفورا, تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کے ساتھ. نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک, ہم خوب جانتے ہیں اے نبی کہ وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ کر بظاہر توجہ سے سنتے ہیں. سرداران قریش بن بن کے بیٹھتے ہیں آپ کے سامنے, لوگوں پر تاثر دینے کے لیے کہ ہم تو سننے کے لیے گئے تھے, ہمیں وہاں کچھ ملا ہی نہیں. ہم خوب جانتے ہیں اے نبی وہ کیا سنتے ہیں جب وہ آپ کے پاس سننے کے لیے آتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَى, اور جب یہ بدبخت باہر جا کر آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ, جب یہ ظالم کہتے ہیں. اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا, ارے تم لوگ پیروی نہیں کر رہے مگر ایک سحر زدہ انسان کی. محمد پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, معاذ اللہ, اور تم ان کی پیروی کر رہے ہو. انظر کیف ضرب لک الامثال, اے نبی دیکھے تو صحیح آپ کے والی کیسی آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. فضلو, پس وہ بھٹک چکے. فلا یستطیعون سبیلا, اور پھر اب وہ صحیح راستے کو نہیں پا سکتے. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا. آئنا لمبوسون خلقا جدیدا, تو کیا ہمیں ایک نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ان کا پہلا سوال, کیا دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کل کونو حجارتا او حدیدا, اے نبی جواب دیجئے کہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا. او خلقم مما یکبر فی صدورکم, ایسی تخلیق کی صورت اختیار کر لو جو تمہارے سینوں میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. کوئی بھی شکل اختیار کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. فسیقولون من یعیدنا, اب دوسرا سوال. اچھا پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہمیں زندہ کرے گا. قل الذی فطرکم اول مرہ, کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، اے نبی کہیے کہ تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا، پیدا کرے گا، جس نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا. پہلی بار تم تھے ہی نہیں، تمہیں بنا دیا. اب تو تمہاری ہڈیاں تو ہیں کچھ، کچھ چورا چورا تو ہے، اب تو بنانا آسان ہے. فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر وہ اے نبی آپ کے سامنے بڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ناگواری کے ساتھ. اور تیسرا سوال پوچھتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ایسا کب ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی ان سے کہیے کہ ممکن ہے کہ وہ قریب ہی ہو. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ، اس روز اللہ تعالیٰ تمہیں پکارے گا. فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، اور تم اللہ کی پکار پہ لبیک کہو گے اس کی حمد کے ساتھ. وَتَظُنُّونَ، اور تم یہ گمان کرو گے. إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم دنیا میں نہیں رہے مگر یہ ہے کہ بہت تھوڑا عرصہ. اب جب اس قسم کے بیکار قسم کے سوالات ہوں تو غصہ تو آ جاتا ہے اہل حق کو. اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے صحابہ اکرام کو، غصہ مت کرو، اس سے شیطان کو اپنا کام دکھانے کا موقع ملے گا اور یہ بدبخت اور زیادہ مشتعل ہوں گے. بقل عبادی یقول التی ہے احسن، اے نبی کہیے میرے ان میرے بندوں سے کہ ایسی بات کریں جو بہت ہی اچھی ہے، برداشت کریں ان کے اس قسم کی بحث کو، برداشت کریں، اس پہ ریئیکٹ نہ کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ہے جو ان کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ربکم عالم بکم، اور تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے. ان یشا یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے. او ان یشا یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. وربک عالم بمن فی السماوات والارض، اے اور اے نبی آپ کا رب جانتا ہے ان تمام مخلوقات کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. وآتینا داود زبورا، اور حضرت داود علیہ السلام کو تو ہم نے زبور عطا کی. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اے نبی ان سے کہیے کہ پکارو ان ہستیوں کو اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہیں بڑا اعتماد ہے کہ وہ تمہاری دعائیں سنتی ہیں، تمہاری مدد کر سکتی ہیں. فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، پکارو ان ہستیوں کو جن پر تمہیں اللہ کے سوا بڑا زوم ہے، اعتماد ہے. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، وہ نہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں اور نہ ہی تم سے کسی تکلیف کو وقتی طور پر ٹال سکتی ہیں. وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، ان کا اپنا معاملہ کیا ہے. اولئک الذین یدعون، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو پکارنے والی ہستیاں ہیں. فرشتے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ خود اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی قربت کی تلاش میں ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کی قربت ملے. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے. ویرجون رحمتہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ویخافون عذابہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک اے نبی آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ہم اس سے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے پہلے. اس پوری دنیا پر ایک تباہی آئے گی. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، ہرگز نہیں، اس زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا. تو فرمایا کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم اسے تباہ کرنے والے ہیں قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے. او معذبوها عذابا شدیدا، یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں شدید عذاب. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجتے. فرمائشی معجزے کا مطالبہ بار بار ہمارے سامنے آیا ہے قرآن میں مشرکین مکہ کی طرف سے. فرمایا ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجتے. الا ان کذب بہ الاولون، مگر اس بات میں روکا کہ ایسے معجزات کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا. وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے. مطالبہ کیا کہ اے نبی اے صالح، اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ، ہم نے نکال کے دکھا دی، لیکن فظلم و بہا، ان بدبختوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا، اس کو مار دیا اور پھر وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم نہیں بیچتے معجزات یا نشانیاں مگر یہ کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اب اس کے بعد کچھ آیات متشابہات کا ذکر ہے۔ وہ اس قلنا لک ان ربک احاط بالناس، اور اے نبی جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کا رب تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے بیک وقت، اسے ہر ایک کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یہ بات ان کافروں کو سمجھ نہیں آئی کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ ہماری توجہ تو کسی ایک کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ ہر ایک کی طرف ہے۔ نمبر دو، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اور وہ جو ہم نے آپ کو مشاہدہ کرایا تھا معراج کی شب، اسے ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، لوگ حیران ہیں کیسے ہو گیا کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر ہو گیا بیت المقدس کا بھی آسمانوں کا بھی۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جو قرآن میں ملعون درخت کا ذکر کیا گیا، زقوم کا درخت ہے اور وہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا، حیران ہے کیسے ہوگا آگ میں سے درخت نکلے، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا ونخوفہم، ان باتوں کے ذریعے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، مگر یہ باتیں، یہ قرآن ان کے لیے اضافہ نہیں کر رہا مگر یہ ہے کہ بہت بڑی سرکشی کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوحدنا